سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰا شمیم کا سلام قبول فرمائیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم پانچویں اور چھٹی صدی ہجری مطابق گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے معروف اور نامور شاعر اور عارف ابو المجد آدم ثنائی غزنوی کے حالات زندگی اور اشعار و افکار کا تذکرہ جاری رکھیں گے. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے. عزیز سامعین، ہم گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ابو المجد مجدود بن آدم ثنائی غزنوی پانچویں اور چھٹی ہجری قمری مطابق گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے ایک معروف اور عظیم فارسی شاعر و عارف تھے. یہاں تک کہ مولوی اور عطار جیسے بزرگ شعرا بھی ان کی سبک شاعری اور افکار و نظریات سے کافی متاثر نظر آتے ہیں. زبان و ادب کے ماہرین کا خیال ہے کہ شعر و ادب کے میدان میں ہمیشہ وہ شعرا کامیاب ہوتے ہیں جو جدید سبق اختیار کرتے ہیں اور نئے مفاہیم تخلیق کرتے ہیں. ثنائی کے اشعار پر ایک نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کے تنہا ایسے شاعر تھے کہ جس نے فارسی شاعری کے روایتی قالب خصوصاً قصیدہ و غزل میں جدید سبق اختیار کی اور نئی روح پھونکی. ثنائی فارسی شاعری میں اپنے بہت سے زاہدانہ تجربات اور عرفانی افکار کا ایک بڑا حصہ شامل کرنے میں پوری طرح کامیاب رہے. ثنائی سے قبل دوسری سے پانچویں صدی ہجری تک کے عارفوں اور زاہدوں کے نظریات نثر کی شکل میں رسالہ قشیریہ اور احیاء علوم دین جیسی کتابوں میں موجود تھے، تاہم ثنائی نے ان تجربات کو روایتی انداز میں فارسی اشعار کے قالب میں ڈھالا اور فارسی شاعری میں داخل کیا، جس کی وجہ سے فارسی ادب میں بنیادی تبدیلی آئی اور شاعری کا ماحول پوری طرح بدل گیا. اکثر محققین اور ناقدین کا خیال ہے کہ ثنائی کے آثار اس میدان میں ابتدا بھی ہیں اور انتہا بھی، یعنی آغاز بھی اور اوج و کمال بھی. عرفانی ادب میں ثنائی کے اشعار کی حیثیت و اہمیت اور ان کے اثرات کے بارے میں عصر حاضر کے عظیم محقق و برجستہ شاعر ڈاکٹر شفیع کتکنی کا خیال ہے کہ ثنائی کے اشعار سے فارسی شاعری میں جس عرفانی تحریک کا آغاز ہوا تھا، وہی چیز اجزائے کلام و سخن میں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ حافظ کی الہی و آسمانی غزلوں میں بھی نظر آتی ہے. اس طرح کے اشعار انسان کے دونوں پہلوؤں، یعنی خاکی و جسمانی اور مانوی و روحانی پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، اور شاعر اپنے طائر فکر کی پرواز کے لمحات میں اس الوہیت و بندگی کے ایسے تصور کو تخلیق کرتا ہے جس میں عالم ملک و ملکوت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کی شاعری اور مناظر ثنائی کے اشعار میں بخوبی جلوہ گر ہیں، اور اس کا سرچشمہ شاعر کے روحانی تجربات، فلسفیانہ ذہنیت اور افکار و نظریات ہیں. ثنائی کی عرفانی نگاہ میں پوری کائنات حیات سے لبریز ہے، اور زندگی اور اس کی علامتیں ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہیں. ثنائی اور ان کی فارسی شاعری، خاص طور سے غزلوں اور قصیدوں میں ان کے اشعار کی جدت ترازیوں کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اشعار کا ان کے دور اور ان کے ماسبق شعرا سے موازنہ کیا جائے. ڈاکٹر شفیع کتکنی، کہ جنہوں نے تازیانہ ہائے سلوک نامی کتاب میں ثنائی کے اشعار و افکار کا جائزہ لیا ہے، ان کا خیال ہے کہ ثنائی سے قبل حتیٰ ان کے دور میں بھی غزل کا میدان ساکت و سامت ہے، اور اس میں کسی طرح کی زندگی، حرکت اور جوش و ولولہ نظر نہیں آتا. ثنائی نے غزل کو نیا جوش و خروش عطا کیا ہے، اور عرفان نیز منظم زبان و الفاظ کی مدد سے جدید سب کی غزلیں تخلیق کی کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مولوی کا پورا دیوان کبیر ثنائی کی طرز شاعری اور ان کے سب کے غزل سے متاثر ہے. ثنائی اور ان کے بعد کے دور کے عرفانی مضامین فارسی شاعری کے رائج ترین مضامین رہے ہیں. ثنائی کے باقی ماندہ دیوان، خاص طور سے ان کے قصیدے اور غزلیں، نیز ان کی حدیقت الحقیقہ میں تقریباً تمام عرفانی معنی و مفاہیم موجود ہیں. ثنائی نے جہاں بھی ضرورت محسوس کی ہے، عرفانی معانی و مفاہیم کو بخوبی بیان کیا ہے اور اس کی تشریح و توضیح پیش کی ہے، جبکہ بعض مقامات پر صرف ایک اشارے پر ہی اکتفا کیا ہے. ثنائی کے اشعار کے بہت سے محققین و ناقدین کا خیال ہے کہ عرفان کا کوئی بھی مرکزی خیال ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی گوشہ ثنائی کے اشعار میں موجود نہ ہو اور اس کی بنیاد ثنائی کے اشعار نہ ہوں، اور یہ وجہ ہے کہ عرفان و تصوف حتیٰ حکمت و فلسفے میں بھی سب سے زیادہ استفادہ ثنائی کے اشعار سے کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ثنائی کے اشعار بہترین منبع و سرچشمہ شمار ہوتے ہیں۔ ثنائی کو پہلا شخص سمجھا جا سکتا ہے جس نے انسان کامل کے نظریے کو فارسی شعر کے قالب میں ڈھالا ہے۔ انہوں نے معرفت خدا، کائنات اور انسان کی بنیاد پر نہایت ظریف و لطیف عرفانی افکار کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور قصائد و غزل نیز حدیقت الحقیقہ میں ایک پورا عرفانی نظام بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہی تصور کائنات ہے جو مولوی اور عطار کے آثار میں نہ صرف موجود ہے بلکہ اس میں فروغ آیا اور وہ منزل کمال تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں تک کہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مولوی کے بعد اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ ثنائی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ عرفانی شاعری تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ اس میدان میں بھی قلم فرسائی کی ہے۔ ثنائی نے عرفانی مضامین سے الگ ہٹ کر جو اشعار کہے ہیں ان میں سماجی اور اخلاقی مضامین موجود ہیں جو سب کے سب اپنی مثال آپ ہیں۔ ثنائی کو اپنے اطراف کے ماحول کی فکر ہے، اور انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے معاشرے میں موجود ظلم و ستم اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف جنگ کی ہے۔ سماجی حالات پر ثنائی کی تنقیدیں ایسے آئینے کی مانند ہیں جو صرف ان کے دور کی عکاسی نہیں کرتے بلکہ ان میں آج کے سماجی حالات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ثنائی کے شعر کا یہ پہلو اس حد تک قوی، خوبصورت اور محکم و مضبوط ہے کہ ان کے شعر کو بہترین سماجی و سیاسی اشعار کی فہرست میں رکھا جا سکتا ہے، اور ثنائی کو کلاسک فارسی ادب کی تاریخ میں ایک سماجی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ثنائی کے اکثر قصیدوں کے مضامین دنیا اور دنیا داری کی مذمت میں ہیں۔ وہ ریاکار زاہدوں اور ظالم و ستمگر حکام کی، کہ جن میں ہر ایک دوسرے کے کاموں کی توجیہ کرتا ہے، کھل کر مخالفت کرتے ہیں اور حقیقت کو بیان کرنے میں کسی طرح کا خوف نہیں رکھتے۔ ثنائی اپنے دور کے حالات پر تنقید کرتے ہوئے ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں جو سماج کو درپیش ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج کا درد رکھنے والے اور دیدار شاعر ہیں۔ ان کی زبان کی کاٹ زیادہ تر دنیا پرستوں اور ظالم حکام کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ ثنائی نے ہمیشہ ہی پیغمبر، معصومین اور صحابہ کی زاہدانہ زندگی کے تصور پر تاکید کی ہے، اور اپنے قصیدوں میں اپنے مد نظر سماج کی منظر کشی کی کوشش کی ہے۔ زہد و عرفان کے میدان میں بھی دنیا کی مذمت، موت کی فکر اور بے حد و حساب خواہشات و آرزوؤں کو تر کرنے اور حقیقت آدمی کی یاد دہانی ان کے قصیدوں کے رائج مضامین ہیں۔ اگر ہم فردوسی اور ناصر خسرو کو الگ کر دیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ثنائی فارسی شاعری کی تاریخ کا ایک مفکر شاعر ہے کہ جس نے اپنے اشعار میں عرفانی اشعار داخل کر کے اپنے بعد کے شعرا کی فکری روش اور سوچ میں وسیع تبدیلی کی زمین ہموار کی، جس کے اثرات ان کی زندگی کے بعد بھی کئی صدیوں تک باقی رہے۔ جس راستے پر ثنائی نے قدم رکھا وہ صرف ایک طرز تک منحصر نہیں رہا بلکہ زبان شعر پر ان کے اور ان کے الفاظ کی گرفت نے انہیں یہ امکان فراہم کیا کہ وہ غزل، قصیدے اور مثنوی کے میدان میں بھی ایک نئی طرز کی بنیاد ڈالیں۔ یہاں تک کہ ان سے پہلے تک قصیدے کا موضوع بادشاہوں اور عمرا اور وزراء کی مدح و ثنا اور فطرت کے مناظر وغیرہ کے بیان اور تعریف تک محدود ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کے قصائد کے سب سے بڑے نمائندے عنصری، فروخی اور منوچہری جیسے شعرا تھے۔ ثنائی کا شمار ان شعرا میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے قصیدے میں سماجی، عرفانی مسائل اور زہد و تقویٰ کو رائج کیا، یہاں تک کہ ان کے بہت سے قصیدے سماجی، زاہدانہ اور عارفانہ قصائد کا نمونہ ہیں۔ غزل کے میدان میں بھی ثنائی مشرق کا دریچہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے معنوی و مشرقی احساسات و جذبات کو ابھارا اور غزل کو عرفانی عشق اور جذبے کے اظہار کی زبان بنا دیا۔ ثنائی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و نعت کو تمثیلات کے ساتھ مثنوی کی شکل میں ڈھالا اور معنوی و عرفانی حکمت کو بیان کیا کہ جو ان کے بعد خاقانی، نظامی، عطار اور مولوی جیسے شعرا کے لیے عرفانی غزلیں کہنے کے لیے الہام بخش ثابت ہوئیں۔